السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر. اللهم صل عليه وعليه صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله.
نهاية احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے اولاد آدم کو بزرگی اور عطا فرمائی ہے. مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوقات میں انسانوں کو ایک شرافت ضرور حاصل ہے، مگر دوسری جگہ خود رب قدیر نے یہ فرمایا، چار چار قسمیں ذکر کیں، و تین ایک، و زیتون، و طور سینین، و ھذا البلد الامین. چار قسمیں ذکر کیں اور اس کے بعد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر قوام اور سب سے بہتر رنگ و روپ میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے طبقے میں ڈھکیل دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں جن لوگوں کو اللہ نے اس گہرے گڈھے سے بنایا وہ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کرامت تو پیدا اسی طور پر سب کو ملی, مگر وہ کرامت قائم رہی انہی لوگوں کے ساتھ جن کو دولت ایمان اور فضیلت اعمال حسنہ حاصل ہے, اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ دنیا میں جتنے ہی خوبصورت نظر آئیں, جتنے بھی بڑے مالدار ہوں, جتنا ہی زبردست ان کا عہدہ ہو, اس کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ صرف دنیا پر معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے. دنیا تو صرف تھوڑی دیر کے لیے دی گئی ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کی زندگی 7 دن کی رکھی. اللہ, 7 دن کا مطلب کیا ہوا؟ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. تو اب قرآن مجید میں فرمایا ایک دن 1000 سال کے برابر, تو دنیا کو 7 دن کی زندگی دی گئی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7000 سال ہیں اس کے, ان میں سے 6 دن سارے انبیاء کرام کو عطا کر دیے گئے اور 1 دن مجھ کو دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 6000 ادھر, چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانے کے آغاز تک 6000 سال انبیاء کرام کی آمد کے گزر گئے. اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اس کے بعد 1000 نوج لیا گیا. مگر دوسری حدیث میں یہ آیا کہ میں نے اللہ سے دعا کہ اے اللہ مجھے 1/2 دن اور عطا فرما دے. تو اللہ تعالی نے میری دعا قبول کی. کتنی قبول کی یہ نہیں بتایا. اس وجہ سے 1000 سے پہلے علماء کرام جن کی نظر میں وہ 1 دن والی حدیث تھی, انہوں نے کہا 1000 جب پورے ہونے کے قریب ہوں گے اس وقت مہدی زماں آ جائیں. امام مہدی کی تشریف آوری ہوگی. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ان کی نظر اس بات کی طرف نہ گئی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے, یہ روایت ان کی نظر میں آئی کہ میں نے اللہ سے 1/2 دن کی دعا کی اور اللہ نے قبول فرمایا. تو اس لیے اب 1500 سال یہی 1500 ہوئے, 1/2 دن اور مانگا تو 500 سال ہوئے. تو اب فرماتے ہیں یہ, مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں, بلکہ میرے آقا نے آدھا دن مانگا اور اللہ نے قبول فرمایا, کتنا قبول فرمایا.
سبحان اللہ,
یہ ایک مسئلہ الگ رہا. فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ اللہ رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ بدر کے میدان میں 1000 کی مسلح فوج لے کر آ گئے اور یہاں چند تلواریں, چند برچے, 300 اور چند, یعنی 306 یا 308 یا 315 مختلف روایتیں, یا 317 اس طرح پر روایتیں ہیں. تو اب رسول پاک نے دیکھا, بھائی مان لو کہ 317 آدمی تھے مگر 1000 مسلح کے مقابلے میں 8 گھوڑے والی فوج, جس میں 8 ہی گھوڑے, چند اونٹ, اور سب کے پاس تلوار نہیں, سب کے پاس تیر ترکش نہیں, سب کے پاس بھالا بھی نہیں. تو اب کی صورت میں لا محالہ مسلمانوں کی طبیعت بیٹھنے لگی ہوگی کہ اتنی بڑی مسلح فوج سے ہم کیسے مقابلہ کریں, ہمارے پاس تو اسلحے بھی, جنگ کے سامان بھی نہیں, ہم لوگ پوری طاقت لگا کر کے بھی اگر جنگ کریں گے تو کیسے ہوگا, کیا ہوگا. یہ سب پریشان تھے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور سر سجدے میں رکھ کر دعا کے آخری لفظ کو اس انداز میں ادا کیا, اللہم ان شئت لم تعبد.
اللہ اکبر.
اے اللہ, یہ لوگ اگر ہار گئے تو تیری عبادت کبھی نہ ہوگی, کیوں کہ آخری نبی میں ہوں, اور میں اگر شہید ہو گیا تو اب قیامت تک کوئی نبی ہدایت کے لیے آنے والا نہیں, اس لیے اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے تو اگر تو اتنا بے نیاز ہے تو تیری اب عبادت کبھی نہ ہوگی. یہ سننا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جیسے ہی یہ الفاظ سنے آقا کائنات کے بعد لیے حسبک یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے رسول بس اتنی دعا کافی ہے, کام چل جائے گا. آقا کائنات نے دعا کی, اے اللہ 1000 فرشتوں کی فوج بھیج دے. کتنے؟ اللہ تعالی نے دعا قبول کی. کیسے قبول کی؟ 1000 فرشتے بھیجے, پھر 2000 اور بھیجے, پھر 2000 اور بھیجے, مانگا 1000, ملے کتنے؟ 5000. محبوب نے مانگا ہے تو محبوب کی شان بڑھانے ہی کے لیے تو دے رہا ہے, تو ان کی شان کے اعتبار سے 5000 فرشتے اللہ نے بھیجے. ایک مانگا تھا رسول پاک نے, اپنے لیے 1000 کے بعد آدھا دن مانگا. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو مانگا میرے آقا نے آدھا دن, مگر اللہ نے کتنا دیا اب وہ اللہ جانے, اور اس کے رسول.
اس لیے نعرہ رسالت یا رسول حضور محدث کبیر زندہ
باد مسلک اعلی حضرت
زندہ باد. اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اب 1500 سال پورے ہونے سے پہلے امام مہدی آ جائیں گے, اس حدیث کی روشنی میں یہ میرے نزدیک ابھی قابل تسلیم نہیں. سبحان اللہ. آپ نے مانگا اتنا, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 1340 میں ہوا ہے, ابھی 1500 نہیں ہوا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ فرماتے ہیں 1340 میں ہوا آپ کا وصال. فرماتے ہیں کہ جی نہیں, 2000 سال تو گزریں گے ہی اور 1000 اور تب امام مہدی آئیں گے. کہ آقا کائنات نے آدھا مانگا ہے تو اللہ ایک پورے سے زیادہ دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ مجھے کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب دعا کی تو یہ ہے, اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں بدر کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ کچھ سر گر رہے ہیں مگر تلوار چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بخاری شریف غزوہ بدر کے اور غزوہ احد کے بیان میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا, وہ دیکھو جبریل ہیں اپنے گھوڑے کا سر پکڑ کے کھڑے ہیں اور اسلحے پہنے ہوئے ہیں, جنگ کے ہتھیار لگائے ہوئے ہیں. اور یہی بات آقا کائنات نے جنگ احد میں بھی فرمائی. مگر حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا جبریل اور میکائیل علیہ السلام رسول پاک جس غزوے میں میدان جہاد کے لیے, اس میں حضرت جبریل اور میکائیل ضرور رہے. چنانچہ بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے, غزوہ احزاب جس کو جنگ خندق کہتے ہیں, جب فتح ہو چکا تو رسول پاک گھر میں تشریف لائے اور اپنے غسل کا انتظام کرنے لگے کہ گرد و غبار سے صاف ہو جائے. جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے, آپ غسل کرنے جا رہے ہیں, ہم نے تو اپنا کپڑا نہیں بدلا, چلیے. فرمایا کہاں؟ تو فرمایا کہ یہ بنو قریظہ کی طرف, ان لوگوں نے دھوکا دیا, آپ نے ان کو مدینے میں اس شرط پر رکھا تھا کہ تم پر مصیبت آئے گی, ہم پر مصیبت آئے تو تم ہمارا ساتھ دینا, مگر مکے کے لوگ فوج لے کر عرب سے آ گئے تو ان بنو قریظہ کے یہودیوں نے یہ سوچا کہ محمد کا ساتھ دینے سے کیا فائدہ, سارا عرب ایک طرف اور یہ ایک طرف, عرب کا ساتھ دو. تو وہ انہوں نے دھوکہ دیا. تو جبریل امین نے کہا چلیے. اب ان کا ان سے بدلہ چکایا جائے, کیوں انہوں نے غداری کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیج دیا اور فرمایا لا یصلین احد منکم العصر الا فی بنی قریظہ, تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز بنو قریظہ کے پہلے نہ پڑھنا, نہ پڑھنا تم اپنی نماز عصر مگر بنو قریظہ میں. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, سمجھ گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں وہ غبار دیکھ رہا ہوں کہ رسول پاک کے ساتھ جبریل امین بنو غنم کی گلیوں پاک کے ساتھ حضرت جبریل اپنا گھوڑا دوڑاتے جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ کا جو غبار اڑ رہا تھا وہ غبار اب بھی میں دیکھ رہا ہوں. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری شریف میں بھی, سمجھ گئے. مگر جب صحابہ چلے تو راستے میں عصر کا وقت تنگ ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھ لیں, تو آدھے لوگوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے, رسول پاک نے منع کیا ہے, جب تک ہم لوگ وہاں نہیں پڑھیں گے پہنچیں گے نہیں پڑھیں گے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینا, مطلب یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچو, یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینا, اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. تو آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی, آدھے لوگوں نے نہیں پڑھی. بعد میں رسول پاک اور جبریل امین دونوں حضرات جب وہاں بنو قریظہ پہنچ گئے تو صحابہ نے آپس کا اختلاف رسول پاک سے ذکر کیا. یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ ہی میں عصر کی نماز پڑھنا, ہمارے آدھے لوگوں نے نماز پڑھ لی, ہم لوگوں نے تو نہیں پڑھی, ہم نے بنو قریظہ میں پہنچ کے پڑھی. تو رسول پاک نے اتنا سننے کے بعد کسی کو پھٹکار نہ لگائی, لم یعنف واحدا منہم, کسی کو نہیں ڈانٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کے جو احکام ہے اصحاب اجتہاد اس کا معنی متعین کرنے میں ان کو اختیار ہے. جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ظاہر مراد ہے اس ظاہر پر عمل کیا, جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ظاہر نہیں ہے مقصد یہ ہے تو انہوں نے نماز پڑھ لی راستے ہی میں. تو اس پر رسول پاک کا کسی کو سرزنش نہ کرنا, کسی پر کوئی اپنے ناراضگی کا اظہار نہ کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب اجتہاد کو نصوص کا معنی متعین کرنے کا حق ہے. بہرحال غیر مقلدین کی طرف میرا اشارہ ہے, وہ لوگ ظاہر کے حساب سے بہت حکم لگاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ پر بہت سے اعتراض کے یہ کیا انہوں نے وہ کیا, مگر الحمدللہ امام شافعی کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ کا علم کیسا تھا, تو انہوں نے کہا کیسا تھا کیا پوچھتے ہو تم, سنو ہم نے ان کے لیے تین چوتھائی یعنی 3/4 تین چوتھائی علم ہم نے ان کے لیے مان لیا, مگر وہ ہمارے لیے ایک چوتھائی بھی ماننے کو تیار ہے. تو لوگوں یہ کیا مطلب؟ کہیں دیکھو علم میں سب سے پہلے بنیادی صورت ہے کہ سوال تیار کرو. سمجھ میں آیا؟ اب جیسے یہ سوال کرو کہ نماز میں جہاں پر جس رکعت میں وہ نماز میں آدمی نے کسی رکعت میں کوئی بھول کر دی, سمجھ میں آئی بات, کوئی واجب چھوڑ دیا, جیسے کھٹ سے رکوع میں گیا یوں اٹھ گیا یوں گیا, ایسے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, گئے ٹپ 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 یوں کرتے ہیں. تو اس میں سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے, واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے. سمجھ گیا؟ مگر حدیث میں رسول پاک سے صرف یہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں پر نہ بیٹھے, سمجھ گیا آپ, بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے سجدہ سہو کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور فرمایا کہ پہلا سجدہ مجھ سے چھوٹ گیا, اس کے عوض میں میں نے سجدہ سہو کیا. ایک مرتبہ ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھ دی چار کے بجائے پانچ, تو اس میں بھی سجدہ کیا, سجدہ سہو کیا, یعنی چار پر قعدہ کیا. خیال آیا ہوگا کہ شاید ایک رکعت کم ہوئی, کھڑے ہو گئے, ایک رکعت اور پڑھی, پانچ ہو گئی, تو آپ نے سجدہ سہو کیا. یہ دو طرح کے سجدہ سہو تو مجھ کو حدیثوں میں ملتے ہیں, سمجھ گئے. لیکن اب یہ بات رہ گئی کہ کسی نے سجدہ سہو, ارے کسی نے یہ اس کے علاوہ کوئی واجب ترک کر دیا ہو, جیسے سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ نہیں ملائی, ایک آدھ تین آیت پڑھی نہیں, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کرے, سجدہ سہو کرے کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھ کے فوراً رکوع میں چلا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکوع میں چلا گیا تو اب بغیر ضمے سورہ کے وہ نماز ہوئی, تو اس پر سجدہ سہو کرے کہ نہ کرے, یہ اسی پر قیاس کر کے ائمہ کرام رکھتے ہیں کہ اس میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا. امام شافعی کے یہاں بھی واجب اس طرح کے ترک ہوتے ہیں, وہ بھی سجدہ سہو ان میں مان لیتے ہیں. تو اس طرح اب یہ قیاس کرنے کا حق ائمہ اجتہاد کو ہے, ہمیں اور آپ کو نہیں ہے یہ سبق. اس لیے یہ حق رسول پاک نے صحابہ کرام کو دیا تھا, اسی وجہ سے کسی کو میرے آقا نے سرزنش, بس, اور اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا, اس لیے وہ اجتہاد چلتا ہے. بہرحال رفیقان گرامی عزیزان ملت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائکہ بدر میں بھی آئے, احد میں بھی آئے, اور احزاب میں بھی آئے, اور ہر وہ جہاد جس میں رسول پاک شریک ہوئے ہیں اس میں حضرت جبریل اور میکائیل آئے. قرآن عظیم میں فرشتوں کی مدد کی طرف اشارہ کیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر فخر ہونے لگا کہ آج تو ان کو ہنچت کر دیں گے. ہمارے 10,000 ہو جائے ان سارے بنو ہاشم کا خاتمہ دیں گے. تو یہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پر فخر ہونے لگا کہ آج 20,000 کی فوج ہے. 10,000 تو میرے آقا مدینے سے لے کے آئے تھے اور 10,000 مکے کے نو مسلم لوگ تھے. تو 20,000 کی فوج ہو گئی. اتنی بڑی فوج بنو حوادن کے مقابلے میں حنین میں جمع ہوئی. تو اس وقت قدم اکھڑ گئے لوگوں کے, مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے, کیونکہ یہ جو نئے نو مسلم تھے یہ لوگ تو اس طریقے پر کہ شہادت, وہ دشمنوں کا جب تیز حملہ ہوا تو اس وقت یہ لوگ ٹک نہ سکے, بھاگنے لگے. اس میں بھگدڑ ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا. پھر رسول پاک نے لوگوں کو پکارا, کہاں جاتے ہو, ٹھہرو, سب واپس آؤ. اور میرے آقا نے خود میدان جنگ میں تلوار اٹھائی اور فرمایا, ارن نبی جو لا قدیم, ارن نبی انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے, ہاں یہ میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا شہزادہ. یہ میرے آقا نے اور جہاد جم کے کیا, نقشہ پلٹ گیا. سارے بنو حوادن اپنے اونٹ بکریاں یہ وہ سب چھوڑ کر یہاں کے اپنے بال بچوں کو لے کے آئے تھے کہ بال بچے بھی ساتھ میں رہیں گے تو ہم لوگ اپنی جان بچانے کی فکر ہی نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے کہیں غارت نہ ہو جائیں, اس لیے ہم جان لگا کر کے لڑیں. مگر سب گرفتار ہو گئے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوطاس اور طائف وغیرہ گئے. طائف سے واپس آئے, جعیر رانہ میں رکے. جعیر رانہ میں اب بنو حوادن کے لوگ آئے کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں یا رسول اللہ, ہمارے بال بچے گرفتار ہوئے ہیں اور ہمارا سب مال بھی لے لیا ہے آپ نے, سب مال غنیمت ہو گیا, ہمیں یہ سب چیزیں واپس کر دیں. فرمایا, دیکھو میں سچی بات کہتا ہوں اور سچ کے علاوہ میں کچھ پسند نہیں کرتا. میرے ساتھ یہ اتنے لوگ ہیں, سب ہزاروں صحابہ تھے, اتنے لوگ ہیں, مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے, تو اس لیے میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ تم دو میں سے ایک لے لو, یا تو اپنے اونٹ بکری یہ مال متاع جتنا بھی ہے ساز و سامان یہ لے لو, اور یا اس سے وہ مر لو, اپنے آل اولاد لے جاؤ, دو میں سے جو تم کو پسند ہو. کہ نہیں یا رسول اللہ دونوں واپس کریں. فرمائے دونوں نہیں واپس ہوگا, دونوں واپس نہیں ہوگا. میں نے کہہ دیا کہ مجھے سچی بات پسند ہے, غلط بات میں نہیں بولتا. تو وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہمارے بال بچے تب واپس کر دیں, معلومات نہ دیں. تو آپ نے کہا, ٹھہرو ابھی نہیں, میں اپنے صحابہ سے بات کر لوں. صحابہ کو بلایا, فرمایا دیکھو بھائی یہ لوگ اسلام قبول کر کے یہ آئے ہیں, میں نے یہ ان سے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کا مال متاع جو کچھ ہے وہ تقسیم کر دیا جائے مال غنیمت کے طور پر, اور ان کے بال بچے ان کو واپس دے دیے جائیں. ان بالوں میں جن لوگوں کا جو ہوتا تھا وہ لوگ دو میں سے ایک بات بتائیں کہ یا تو وہ لوگ اپنے حصے کے لیے اس بات کا انتظار کریں کہ جو میرے پاس آئندہ مال آئے گا اس مال میں سے سب کا جو حق ہوتا ہے وہ میں ادا کر دوں گا, اور یا تم معاف کر, دو میں سے ایک ہے. تو سب لوگوں نے جواب دیا معاف کیا, ہم لوگ نہیں لیں گے, کچھ نہیں لیں گے, نہیں لیں گے, یہ کہنے لگے. تو حضور نے فرمایا کہ اس چور میں تو پتہ ہی نہیں چلا کتنے اجازت دی, کتنے انکار کیا, یہ تو معلوم ہونے, تم سب جاؤ اپنے اپنے خیموں میں, اور تمہارے خیمے کے مانیٹر جو ہیں وہ مشورہ کر کے مجھے بتائیں. تو سب مانیٹر ہر خیمے کے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے خیمے والے آپ فیصلے پر راضی ہیں, کچھ نہیں لیں گے, وہ کچھ نہیں لیں گے, وہ کچھ نہیں لیں گے, یہ سب نے یہ کہہ دیا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پورا اختیار ہے, مگر اپنے صحابہ کی کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کنٹرول میں رکھتے تھے, اور ان سب پر اپنا حکم بھی اتارتے, اور یہ بھی, اور کبھی کبھی جب کوئی جلال آتا تو عیب شان اسی کے ارانہ میں ایک شخص آیا, کہنے لگا آتنی مالن, مجھے مال دو, مجھے مال دیجیے آپ یا رسول اللہ, مجھے مال دیجیے. تو آقا کائنات نے فرمایا اس وقت تو کوئی مال ہے نہیں, بشارت رکھو, میں بشارت دیتا ہوں جو میرے پاس تھا اس میں سے تم کو دوں گا. تو اس نے جھٹ کہا کہ اجال ابشر اندکا, اپنی بشارت خوشخبری اپنے پاس رکھیے, اتنی مال مجھے مال دیجیے. ایسے اس نے کہا, چہرے پاک سرخ ہو گیا. بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ چہرے پاک سرخ ہو گیا, اتنے میں ہم لوگ پہنچے, میں اور بلال پہنچے. تو فرماتے ہیں اب استبشرا اذ رد هذا اذ رد هذا البشرا, اس شخص نے میری خوشخبری پلٹا دی, واپس کر دی کہ آپ اپنی خوشخبری اپنے پاس رکھیے, مجھے مال دیجیے, تم لوگ خوشخبری قبول کر لو تم دونوں. ہم لوگوں نے کہا قبلنا یا رسول اللہ, ہم نے قبول کیا. فرمایا جاؤ ایک پیالے میں پانی لاؤ. پانی لائے, رسول پاک نے ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے, پھر اس میں سے پانی لے کر دیہان مبارک میں ادھر ادھر چکر دیا, اسی پیالے میں کلی فرما دی, اسی پیالے میں پھر اس میں سے پانی لیا, چہرے پاک پر ملا اور اس کو نچوڑ کر اسی پیالے میں گرایا. فرمایا کہ اشرا منہ وافرغا الا وجوہکما وصدورکما, اس پانی میں سے تم دونوں پی لو اور چہرے پر اور سینے پر مل بھی لو. اس پر لگا لو. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا خیمے کے اس میں سے دراز میں سے دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر. وہیں سے آواز لگا کے کہتی ہیں وَأَبْقِيَا لِأُمِّكُمَا، اپنی ماں کے لیے بھی اس میں سے بچا کے رکھنا، سب تم دونوں ہی چکمت کرنا اپنی ماں. اس سے آپ سمجھیں کہ دنیا میں بیویاں شوہروں کے معاملے میں اتنی زیادہ عقیدت مند نہیں ہوتی ہیں. یہ ازواج مطہرات ہیں، وہ دن رات برکتوں کی بارش رحمتوں کی یلغار رسول پاک کے ساتھ دیکھتی ہیں. تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خاص تبرک ان دونوں کو مل رہا ہے تو اس میں سے اپنا حصہ ضرور لگانا چاہیے، تو اس لیے یہ فرمایا. سمجھ میں آیا؟ ازواج مطہرات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے نسبت رکھتی تھی. پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ازواج مطہرات کی ایک میٹنگ ہوئی، کہنے لگی کہ مدینہ کی عورتوں کو بہت اپنے گھر میں فیسیلیٹی ملتی ہے اور ان کے شوہر ان کی بہت فرمائشیں پوری کرتے ہیں. ہم لوگ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں کہ ایک ایک مہینے تک صرف کھجور اور پانی پر اپنا گزر بسر ہو جاتا ہے، کھجور کھایا پانی پیا بس. اس طرح یہ آپ تو کہیں گے کہ کھجور مل رہی ہے بڑا مزہ آتا ہوگا، مگر کھجور ہی پر ایک مہینہ دو مہینہ کوئی گزارا کرے تو وہی ہوگا جو بنو اسرائیل نے کہا تھا یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہاں وہی ہوگا. تو ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو فیسیلٹی کچھ ملنی چاہیے. سب نے طے کر لیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، گھر میں تشریف لائے. تمام ازواج مطہرات نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ کے عورتوں کو یہ فیسلٹی وہ فیسلٹی ملتی ہے، ہم لوگوں کا یہ حال ہے. سرکار آپ سارے صحابہ کے اور ساری ہوئے زمین کے مالک ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ فیسلٹی کا انتظام فرمائیں. آقا کائنات کا چہرہ پاک سرخ ہو گیا، فرمایا اور جلال میں فرمایا، تم لوگ دنیا کے چکر میں پڑ گئی، واللہ لا آتی کل نشہن، خدا کی قسم اب میں تم میں سے کسی کے پاس ایک مہینے تک آؤں گا نہیں. اور آقا کائنات کا اسی روز گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے یہ اتنا حصہ دائیں طرف کا یہ زخمی ہو گیا تھا، تو اس لیے اپنے بالا خانہ پر بیٹھ کر وہیں سے مسجد کی امامت کرتے تھے. سمجھ گیا آپ؟ ہاں، حجرہ عائشہ سے ہی پوری مسجد کی امامت فرماتے تھے. تو اب کیا ہوا، صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ناراض ہو گئے ہیں. تو اب وہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو کر ممبر کے ارد گرد منہ کر کے سب رونے میں لگے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک میرا دوست میرا پڑوسی انصاری دونوں میں ایک معاملہ طے ہوا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں ہم دونوں باری باری مقرر ہوں حاضر ہوں کہ ایک دن تم جاؤ, دن بھر میں جو کچھ ہوگا سب خوب اچھی طرح یاد کر کے آؤ اور مجھے سب واقعات دن بھر کے بتاؤ, اور جو قرآن اترا جو احکام فرمائے گئے سب مجھے بتاؤ, اور ایک اور اس دن میں اپنے کھیت اور باغبانی وغیرہ کا کام کرتا رہوں گا, دوسرے دن میں جاؤں گا اور تم اپنا کام کر لیا کرو کھیتی وغیرہ کا, اور میں آ کر تم کو رات کو سب بتا دیا کروں گا. تو فرماتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر میں تھا اور میرا وہ انصاری پڑوسی دوڑا ہوا آیا, دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا, اسما ہوا یہی ہے وہ, کہاں ہے کہاں ہے وہ, اسما ہوا اسما. میں گھبرا کے اٹھا, میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا لقد حدث امر عظیم, بہت بڑا حادثہ ہو گیا. تو فرماتے ہیں حضرت عمر اس وقت ہم لوگوں میں یہ چرچا چل رہا تھا کہ غسان کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, تو میں نے اسی وقت فٹ کہا اجا غسان, کیا غسان بادشاہ آ گیا لے کر؟ بل اعظم منہ, اس سے بھی بڑی بات ہو گئی, اس سے بڑا حادثہ. غسان سے تو ہم لوگ مقابلہ کر لیتے مگر رسول پاک کے جلال سے کون مقابلہ کرے گا, کون مقابلہ کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ کیا حادثہ اس سے بڑا ہوا؟ قد لقد طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ, رسول پاک نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. تو میں فوراً وہاں سے چلا اور حفصہ بنت عمر یعنی ام المومنین, حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں اور ام المومنین میں تھیں, امہات المومنین میں, ان کے حجرے میں گیا. میں نے جاتے ہی ان سے پوچھا, وہ بھی بیٹھی رو رہی تھی, میں نے پوچھا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول پاک نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم, ہمیں تو نہیں معلوم. تو میں اب آیا رسول پاک بالا خانے پر, اوپر والی یعنی چھت والی منزل پر تھے, تو وہاں دربان کھڑا تھا. میں نے کہا جاؤ رسول پاک سے اجازت مانگو کہ عمر آنا چاہتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اوپر دربان گئے, تھوڑی دیر کے بعد آئے. میں نے رسول پاک سے آپ کی اجازت کے لیے کہا, کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. تو میں مسجد میں آیا, دیکھا مسجد کھچا کھچ بھری ہے اور سب صحابہ ممبر کی طرف رخ کر کے رو رہے ہیں, سب رونے میں لگے. میں بھی آ کر کے بیٹھ گیا, میں بھی رونے لگا. کچھ دیر کے بعد میرے دل میں پھوک اٹھی, چلو رسول پاک سے پوچھو تو کہ طلاق دی ہے کہ نہیں. آیا دربان سے کہا کہ جاؤ عمر, رسول پاک سے عمر کے لیے اجازت حاصل کرو. پھر آ کے اس نے کہا کہ نہ. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں پھر مسجد میں آیا, آ کر سب رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے میں روتا رہا. پھر دل میں ہوک اٹھی کے رسول پاک سے چل کے پوچھا تو جائے. اب میں پھر میں نے دربان سے آ کر کہا اجازت میرے لیے مانگ کے آؤ. آئے وہ, کہیں کہ ابھی کوئی جواب نہیں, آپ نے جواب نہیں دیا. میں جیسے ہی ملا کے مسجد میں داخل ہو جاؤں, اتنے میں اس نے آواز دی, ابھی ابھی رسول پاک نے اجازت دے دی. تو میں آیا اور دربان کے ساتھ میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ آ کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہوں, دیکھیے تعظیم کا قیام وہابی لوگ بہت برا مانتے ہیں, کہتے ہیں میں دست بستہ کھڑا ہو گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم لوگ جب مکے میں رہتے تھے تو ہماری بیویاں ہم سے ڈرتی تھیں, اور جب یہاں آئے تو یہاں کا منظر یہ دیکھا کہ یہاں کی عورتیں اپنے شوہروں پر حکم چلاتی ہیں, ہماری بیویوں نے بھی ان سے یہ ڈھنگ سیکھ لیا. کل ہی کی بات ہے, میری اپنی بیوی ایک ڈانٹ سنائی تو پلٹ کر اس نے میری بات کا جواب دے دیا. تو میں نے کہا ارے تو میری بات کا جواب دیتی ہے. تو اس نے کہا تم کیا ہوتے ہو, رسول پاک کی بیویاں بھی تو رسول پاک کو جواب دیتی ہیں. کہا کیا بولتی ہے, لقد حرکت من فعلت, جس نے ایسی حرکت کی تو تباہ ہو گئی, ہلاک ہو جائے گی. تو میں آیا اور آ کر آئی میں نے حفصہ سے کہا, اے حفصہ کیا رسول پاک کی بات کا کوئی جواب دیتی ہے؟ تو وہ چپ رہی. میں نے کہا سن عائشہ پر اپنے آپ کو مت خیال کرنا, انہا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول پاک کی محبوبہ ہے, چہیتی ہے. وہ اگر بے تکلفی سے کوئی بات کرتی ہیں تو تم اس بات پر اپنے لیے راستہ مت نکالنا. ہاں تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اب سیدھے بیٹھ گئے. اور پھر میں نے یا رسول اللہ, اب ہم لوگ خود اپنی بیویوں سے پریشان ہیں اس طرح پر. تو رسول پاک مسکرائے, مجھے ہمت ہو گئی ذرا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اطلقت ازواجک, کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی؟ تو فرمایا نہیں. تو فوراً میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس سے پتا چلا کوئی خوشی کی بات سامنے آئے تو نعرے تکبیر لگانی.
سبحان اللہ,
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر میں بیٹھ گیا. پھر اور سب باتیں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ایسے چاروں طرف رسول پاک کے بالا خانے پر کوئی سامان, ایسا کوئی سامان نہیں تھا کہ جس سے, اور جس تکیے تھے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اس میں بھی کھجور کے چھال کے بھری ہوئی تھی. وہی، اور آپ اسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. ایک بکری کی کھال میں نے دیکھی کہ دیوار پر اس کو دباغت کے مسالے لگا کر لٹکایا ہوا ہے. دیکھا، میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں اٹھ بیٹھ کے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، ان کفار کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی دولت ہے ان کے پاس، ان کے بادشاہ کتنے ٹھاٹ بانٹتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کرتے، آپ بھی، آپ کا گھر بھی مالا مال ہو جاتا، ہم لوگوں کے پاس بھی خوب مال ہوتا. تو رسول پاک سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور چہرے کا رنگ کچھ بدل گیا. فرمایا، عمر، کیا تم دنیا کے چکر میں پڑ گئے؟ سنو، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ سارے سادو سامان دنیا داری کے جو ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے آخرت میں سارا سامان ہے. تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، استغفر لی، میرے لیے معافی کی دعا کر دیں کہ اللہ میری معافی قبول کر لے. ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو ذرا بھی اپنی کوئی خطا نظر آتی تو جھٹ رسول پاک کو سہارا بناتے تھے اپنی اور استغفار کا. اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول پاک کے وسیلے تھے گناہ آدمی کے جھڑتے ہیں، خطائیں معاف ہیں، اللہ کی رحمت موجہ ہوتی ہے. یہ صحابہ کا عمل رہا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور ایک دو حدیث نہیں، اس میں سینکڑوں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. بہرحال، ایک مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تھا، ایک مہینے تک میں تم ازواج میں سے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. ایک مہینے تک، 29 دن پورے ہوئے تو رسول پاک اترے. ام المومنین عائشہ کی یہ حدیث بخاری میں ہے، فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، رسول اللہ، انکا آلیتا شہرن، آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 29 ہوئے ہیں، 29 دن پورے ہوئے، آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی. فرمایا، ھذا الشهر 29 دن کا تھا.
سبحان اللہ،
29 ہی دن کا تھا یہ.
سبحان اللہ.
پھر فرمایا، اے عائشہ، دیکھ، تم لوگوں کے بارے میں اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، وہ آیت میں تم کو سناؤں گا، مگر اس کا جواب دینے میں جلدی ہرگز مت کرنا. اپنے ماں اور اپنے باپ سے خوب قاعدے سے مشورہ کر لینا، تب مجھ کو جواب دینا، جلدی مت کرنا جواب دینے میں. وہ آیت پڑھی رسول پاک نے، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ہاں، اے نبی کی بیویو، اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت آرائش پسند کرتی ہو تو آؤ، میں تم سب کو دنیا کی دولت سے مالا مال کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم آخرت اور اللہ رسول کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا سامان عزت و اکرام تیار رکھا ہے.
سبحان اللہ.
ہاں،
سبحان اللہ.
یہ آیت پڑھی تو اب ام المومنین عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، فی اللہ و رسولہ استشیر ابویک، ابویہ، اللہ رسول کے معاملے میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے جاؤں، انی اخترت اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیا اور دنیا کو ٹھوکر مار دی. کیا شان ہے! میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ جواب دینے میں جلدی مت کرنا، ماں باپ سے مشورہ کر لینا، وہ جو کہیں اس پر عمل کرنا. تو وہ جواب کیا دے رہی ہیں آیت سن کر؟ اللہ رسول کے بارے میں میں اپنے باپ اور اپنی ماں سے مشورہ کروں گی. میں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اللہ رسول کو چن لیا. رسول پاک فرماتی ہیں میرا یہ جواب سن کر رسول پاک کا چہرہ جگمگ جگمگ. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ آیت کسی اور کو بھی سنائیے کہ نہیں آج ازواج مطہرات میں؟ کہ نہیں، سب سے پہلے تمہارے پاس آیا ہوں. کہا یا رسول اللہ میرا جواب کسی کو مت بتائیے گا، میرا جواب کسی کو نہ بتائیے گا. فرمایا عائشہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں زحمت نہیں ہوں. ہاں، ام المومنین ام سلمہ کے پاس آئے، فرمایا ام سلمہ تم لوگوں کے بارے میں اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، سن لو، جواب مت دینا جلدی، پہلے عائشہ کا جواب سن لو. ہاں، کہ کیا اس نے جواب دیا، پھر اس کے بعد تم جو کو جو جی میں آئے جواب دینا. ام المومنین ام سلمہ نے وہ آیت سنی اور پھر رسول پاک نے بتایا کہ یہ آیت ہے اور عائشہ کا یہ جواب ہے. جھٹ انہوں نے بھی وہی کہا جو مین عائشہ کا. تمام ازواج مطہرات کے پاس یہی کہا کہ یہ آیت ہے، اس کا جواب دینا ہے، جواب جلدی مت دینا بلکہ عائشہ بات پہلے سن لیا. تمام ازواج مطہرات نے وہی کیا. اس سے آپ دادا کیجئے کہ ازواج مطہرات آقا کائنات سے وہ میاں بیوی والا نہیں بلکہ ایسا تعلق رکھتی ہیں کہ اپنی پوری حیثیت رسول پاک کے لیے اور کچھ نہیں.
سبحان اللہ،
جس طرح وہ رکھیں وہی پسند ہے. ہاں، اخترت اللہ و رسولہ. بس یہ میں نے سب کچھ بتایا، کئی طرح کی باتیں میں نے عرض کی. اس سے مقصود یہ ہے کہ رسول پاک کی ازواج مطہرات کیسی محبت رکھتی تھیں، صحابہ کرام کیسی محبت رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، کہ وہ سخت مزاج مگر اس معاملے میں رسول پاک کے سامنے کیسے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں. کیا شان ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح کے واقعات صحابہ کرام میں بھی بہت سے ملیں گے. اور غزوہ احزاب کے وقت، یعنی جنگ خندق کے وقت، رسول پاک نے خندق کھدوائی، سارے صحابہ کو، دس دس صحابہ کو، دس ہاتھ لمبی، دس ہاتھ چوڑی اور دس ہاتھ گہری خندق کھودنے کے لیے دس دس صحابہ کو اتنا اتنا کام دیا، دس ہاتھ ایسے، دس ہاتھ ایسے، دس ہاتھ ایسے. سمجھ میں آیا؟ دس آدمی مل کر یہ کام کر کے تمام صحابہ میں یہ بانٹ دیا. صحابہ کرام، میں نے جیسا بخاری میں پڑھا، اس وقت پورے مدینے میں فاقہ کا دور چل رہا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ہم لوگوں کا اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ تین تین دن گزر گئے مگر کوئی چیز چکھنے کو نہ ملی۔ ایک روایت یوں بھی ہے، ہم لوگوں کے لیے کچھ کئی دن کا باسی، کئی دن کا وہ شوربہ لایا گیا، اس میں جو ڈال کر کے پکایا گیا تو اس میں بو آ رہی تھی اور بڑا بد ذائقہ تھا، مگر کھانے کا کوئی سامان نہ تھا، اسی میں ہم صحابہ نے کھایا، سبحان اللہ، اسی میں کھا کے کام کرتے رہے۔ صحابہ نے تھک کر کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم سے نہیں ہوتا، کڑا کے گجاڑا ہے اور بھوک اتنی کہ تین دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہیں ملا، کھانا تو الگ ہے، یا رسول اللہ اب کیسے کام کریں۔ ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا۔ رسول پاک جب صحابہ کی یہ کیفیت دیکھتے تو فرماتے ہیں کہ ہاں اللهم اغفر الانصار والمهاجره، اللهم لا عيش الا عيش الانصار والمهاجره، يا الله آرام تو آخرت ہی کا آرام ہے، میرے ان انصار اور مہاجرین صحابہ کی تو مغفرت فرما دے۔ تو صحابہ جواب میں کہتے نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اوپر بیعت کر لی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ اور کبھی یوں کہتے اللهم لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اے اللہ اے اللہ اگر تیری رحمت نہ ہوتی، یعنی یہ رحمت للعالمین نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نماز پڑھ پاتے، نہ روزہ رکھ پاتے، ولا اور نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پر لا تصدقنا ولا صلینا، ہاں یہ بھی نہ ہوتا وہ بھی نہ ہوتا۔ ہاں ان الاولى قد بغوا علينا، ان دشمنوں نے ہم پر دھا بول دیا ہے، فان اغاروا ابينا ابينا، اگر وہ ہمارے قریب آئیں گے تو ہم ان سے ٹکر لیں گے اور ان کو کبھی کے بھگائیں گے۔ اس طرح سے صحابہ اور رسول پاک بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ، ہاں ان اغاروا علینا ابینا ابینا، کہ رسول پاک بھی اپنی آواز ابینا میں کھینچ کر کے ابینا ابینا اس طرح سے، سبحان اللہ ہمت تھے وہ لوگ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کئی روز ہوئے کھانے کو نہ ملا، اب خندق میں ایک بڑی سی سخت چٹان پڑ گئی، اگر توڑتے توڑتے ہم لوگ تھک گئے مگر اس کی چننی نہیں نکل رہی، بڑی سخت چٹان، اگر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا، وہ پل کا کام کرتی، دشمن اس سے مدینے میں گھس جاتا سڑکے، تو اب توڑتے جب تھک گئے، صحابہ رسول پاک کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کیفیتن ارادتنا، ہمارے سامنے ایک بڑی سخت چٹان آڑے آ گئی ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا نبی پاک کریں گے. تو رسول پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے, فرماتے ہیں چلو میں دیکھتا ہوں. تشریف لائے اور تیشا, یعنی وہ آلہ, وہ اوزار جس سے پتھر توڑا جاتا ہے, تیشا اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں اٹھایا, ایک مرتبہ مارا تو فسار دل کدیا تو کسی بن احیل, یعنی جیسے ہی اس پر تیشا پڑا ہے رسول پاک کے دست کرم سے تو وہ ریت کی طرح پوری چٹان اڑ گئی. سبحان اللہ, جیسے روت ریت کے اوپر کوئی زور سے چیز ماری جائے تو ریت اڑ جاتی ہے, ویسے اڑ گئی وہ پوری چٹان. تو فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ, جب رسول پاک نے ایسے تیشا اٹھایا تو جو چادر اوڑے ہوئے تھے اس چادر, وہ چادر بھی اوپر اٹھ گئی. میں نے دیکھا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے ایک پتھر اپنے شکم مبارک پر لپیٹے ہوئے ہیں تاکہ کمر نہ جھکے, کمر جھکے نہیں. تو اس لیے آقا کائنات نے پتھر باندھ رکھا. یہ دیکھا تو میں نے فوراً رسول پاک سے عرض, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر میں سے ہو آؤں. فرمایا کہاں, ٹھیک ہے جاؤ. تو گئے, میں آیا بیوی سے کہا دیکھو رسول پاک کی بھیک کا یہ عالم میں نے دیکھا کہ لم اصبر علی ذالک, اس پر مجھے بالکل اپنے اوپر قابو نہیں ہے, پتھر شکم مبارک پر باندھے تھے. حال ان دکے بیچے ان, کیا کچھ سامان کھانے پینے کا تمہارے یہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, تھوڑا سا جو ہے اور یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ. سمجھ میں آیا؟ تو میں نے کہا چلو بہت ہے, تم جلدی سے جو کا آٹا بناؤ, پیسو اس کو چکی میں اور آٹا بن جائے, اور میں اس بکری کے بچے کو ذبح کر کے بوٹی بناتا ہوں. بوٹی بناتے بناتے جب میں فرصت پر آیا تو اس بیوی آٹا بھی تیار کر چکی تھی, تھوڑا سا جو تھا وہ آٹا بن گیا. فرماتے ہیں میں نے گوشت کی بوٹیاں اس کی ہانڈی میں ڈالی اور میں نے اسے کہا کہ میں جاتا ہوں رسول پاک کو بلانے, تم جلدی سے کھانے پکانے کا انتظام کر لو, گوشت ابھی چڑھا دو اور آٹا گوندھو, میں رسول پاک کو لے آتا ہوں. تو میری بیوی نے کہا دیکھ, دیکھو وہاں پر بہت صحابہ پینے کے سامنے ہوئے, خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, سبل کے دعوت دینا. ہاں سبل کے دینا, کہیں سب لوگ آ گئے تو اتنا سا تو کھانا ہے تو کیا ہوگا. تو آئے چپکے سے رسول پاک سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑا سا کھانا ہم نے اپنے گھر میں تیار کیا ہے, آپ چلیں. ورجل اور رجلان محق, اپنے ساتھ ایک طفیلی یا دو طفیلی لے لیں. ہاں بس. تو رسول پاک نے فرمایا کیا انتظام کیا؟ تو میں نے بتایا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور ایک ساتھ سے کے قریب جو تھا اس کا آٹا بنوایا. کثیر طیب, بہت ہے بہت اور بڑا مزیدار کھانا ہے, طیب مزیدار بھی ہے. تو فرمایا رسول پاک نے یا اہل الخندق تعالوا حیالو حیالو الى طعام اور ایک روایت میں الا تور تن علنا جابر، اے خندق کے صحابہ چلو چلو،
سبحان اللہ،
جابر قوت کا انتظام،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سارے مدینے کے صحابہ اکٹھا،
سبحان اللہ،
اور میرے آقا نے دعوت دے دی تو فرمایا جابر جاؤ دوڑ کے جلدی گھر، کہہ دینا گوشت کی ہانڈی اس وقت تک نہ اترے جب تک میں نہ جاؤں، اور یہ بھی کہہ دینا آٹا گوندھ گیا ہے تو روٹی مت ڈالنا میں جب تک نہ آ جاؤں۔ تو اب میں پہنچا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں آیا اپنی بیوی سے کہا کہ سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں ایسے رسول پاک، کہ بکا وہ بکا تمہاری ایسی تیسی، میں نے کہنے دیا تھا، کہ ارے میں کیا کروں، میں نے حضور سے عرض کیا تھا، ایک دو آدمی حضور نے پوچھا بھی کیا کھانا ہے، تو حضور نے کہا کہ بہت ہے ٹھیک ہے سب کچھ، اتنا سننے کے بعد کہا تو کیا ڈرتے ہو، تم نے رسول پاک کو دعوت دی ہے ان کو تم کھلانا، اور رسول پاک نے صحابہ کو دعوت دی ان کو وہ کھلائے،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر،
زندہ باد
ممتاز الفقہا،
زندہ باد
صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ کیسا تھا،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ نہیں سمجھتے تھے وہ کہ کتنا اختیار ہے نبی کو، فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اور یہ کہا بی بی سے، تو اب ہانڈی پکنے کے قریب تھی، میں آئے رسول پاک، فرمایا کہاں ہے گوشت کی ہانڈی، تو یہ ہے، تو آپ نے ہانڈی کا ڈھکنا ہٹایا، لو آگے دہن نکالا،
سبحان اللہ،
اور اس ہانڈی میں ڈالا،
سبحان اللہ،
ہانڈی میں ڈالا، پھر گوشت وہ آٹا کہاں ہے، گدا ہوا آٹا کپڑے سے ڈھانک کے رکھا تھا، پھر اس کو کھول کے اس پر لعاب دہن لگا دیا، پھر سے گوند دیا جائے، ہر جگہ لعاب دہن پہنچائے، ہاں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کی بیوی اڑوس پر روٹی پکانے والیوں کو بلاؤ، اتنا سا اور اتنی عورتیں پکانے والی بنائیں ہیں بلاؤ، اور صحابہ سے فرمایا اور یہ بھی فرما دیا دیکھو آٹا چھپا کے کپڑے سے چھپا کے رکھو، جو لینا ہے اندر ہاتھ ڈال کے اس میں، اور ہانڈی کا ڈھکنا کھولنا مت، بس اس میں چمچہ ڈالو اور نکالو، ایسے ذرا سا ڈھکنا اوپر تھوڑا سا یہ چمچہ ڈالنے لائق جگہ بنا کر نکالو، اس کو اور صحابہ سے کہا دس دس آدمی آؤ، دس دس آدمی آؤ، اور دس دس آ کر کے سب کو روٹی توڑ توڑ کے رسول پاک اس گوشت میں تھے، گوشت اور شوربہ نکال نکال کے ڈالتے جاتے، روٹیاں توڑتے طباخ میں، اور پھر چلتی رہی دعوت، حتی شبعوا عن آخرہم، سارے صحابہ پیٹ پیٹ میں کر کھانا کھا کر چلے گئے، اور پھر آقا کائنات نے فرمایا اے جابر کی بیوی تم اب اس کھانے کو مدینے میں بٹواؤ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ وَجَعَةٌ، مدینے میں فاقے کی نوبت چل رہی ہے، بانٹو پورے مدینے میں۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس میں سے اسی طرح، اور فرمایا نہ آٹا کھول کے دیکھنا نہ نہ ہانڈی کھول کے دیکھنا. ہاں اب نکالتے جاؤ بانٹتے جاؤ. فرماتے ہیں کہ ہم نے خوب بانٹا. پھر دوسرا دن آیا, ہم لوگوں نے خوب کھایا اور خوب بانٹا. تیسرا دن آیا, خوب کھایا اور بانٹا. سبحان اللہ, تین دن کا ہو گیا, ایسا گوشت تو بدبودار ہو جانا چاہیے مگر کوئی ذائقہ فرق نہیں. تین دن ہو گئے تو مجھے خیال آیا کہ اب ذرا دیکھنا چاہیے کتنا بچا ہے. تو ہانڈی کھولی تو لبا لب بھری.
سبحان اللہ,
آٹا تو جتنا آٹا پہلا اتنا ہی, مگر رات آتے آتے تک سارا آٹا بھی ختم ہو گیا, ہانڈی بھی خالی ہو گئی. صبح کی نماز کے لیے میں گیا اور رسول پاک سے میں نے عرض کی, یا رسول اللہ, تین دن سے ہم لوگ کھا بھی رہے تھے اور اس کو تقسیم بھی کر رہے تھے پورے مدینے میں, مگر کل میں نے دیکھا کھول کر تو رات آتے آتے سب ختم ہو گیا, کچھ بچا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر اگر تم اس کو کھول کھول کے نہ دیکھتے, لعقل تم مد دہر, تم لوگ اپنی زندگی بھر اس سے کھا لیا.
سبحان اللہ,
رسول پاک کے لعاب جہن کو کون سی استیر کہا جائے کہ جس آٹے پر لعاب جہن لگ گیا, اس آٹے میں کئی روز ہو گئے مگر کوئی فرق نہ آیا. آپ آٹا گوندھ کر کے دو روز تین روز رکھ دیجئے تو خمیر ہو جائے گا, کھٹی کھٹی مہک آنے لگے گی اور پھر وہ کھانے لائق نہیں معلوم ہوگا. اور یہ تین روز سے کھائے جا رہے ہیں, بانٹے جا رہے ہیں, ہر وقت تازہ بتازہ نو بنو یہ چلا آ رہا ہے. تو اور اس پر میرے آقا فرما رہے ہیں, تم نے دیکھا نہ ہوتا, کیا مطلب ہماری تقسیم غیب کی ہوتی ہے, تم نے اس کو شہادت کیوں بنایا, اس لیے اس کو غیب ہی رہنے دیتے تو زندگی بھر کھاتے رہتے, نہ باسی ہوتا اور نہ کوئی خرابی آتی. سبحان اللہ, یہ ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب حدیثیں پڑھ کر ہم بھی پڑھتے ہیں اور دیوبند کے مولانا لوگ بھی پڑھتے ہیں, سمجھ گئے, سب پڑھتے ہیں یہ حدیثیں. مگر کیا بات ہے کہ یہ حدیثیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں اور ان کو نہیں ملتی.
سبحان اللہ,
کیا بات,
سبحان اللہ.
سوچو, دراصل یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جب سیاہی آ جاتی ہے, کھوٹ آ جاتی ہے, تو جو چیز کھلی ہوئی ہے اس میں بھی عیب نظر آتا ہے, اور جو چیز اس کو سمجھنا چاہیے تو اس کے بالکل اپوزٹ سمجھنے کی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کا ایمان بچائے. ہمیں اعلی حضرت نے آنکھ دی ہے تو اس آنکھ سے ہم کتاب پڑھتے ہیں. اعلی حضرت ہماری آنکھ میں ہماری کوئی روشنی نہیں ہے, اعلی حضرت کی دی ہوئی روشنی. تو اس لیے ہم اس نگاہ سے پڑھتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ. اور میرے اعلی حضرت کیا شان پیر خانے کے سجادہ نشین حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ, اور آپ کے جد کریم حضرت سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ اپنے جد کریم کے جانشین ہوئے. سمجھ میں آیا, کیونکہ آپ کے والد ماجد کا حضرت سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی میں ان کی وفات ہو گئی. حضرت ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ اتنے بڑے ولی اور قطب تھے اور صاحب کشف تھے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے کہاں کہاں تک دیکھتے تھے. ہاں کوئی ان کے پاس دعا کرانے آتا فوراً کہتے تم فلاں کے لیے دعا کرانے آئے جاؤ وہ بیمار ٹھیک ہو جائے.
سبحان اللہ
جاؤ وہ جیل سے اللہ. ایک آدمی پاؤں دباتا دل میں خیال آیا کہ میرا ایک دوست جیل میں پڑا ہوا ہے اور پرسوں نرسوں کورٹ سے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو میں نے سوچا کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں میں پاؤں دبا رہا ہوں تھوڑی دیر میں اب میں ہمت جٹا کر حضرت سے دعا کے لیے درخواست کروں گا. یہ انہوں نے سوچا اتنے میں اٹھ کر بیٹھ گئے. فرماتے ہیں فلاں آدمی جو جیل میں بند ہے بڑے بڑے ظلم اس نے کیے ہیں, کتنے مسلمانوں کا قتل کیا, کتنے غریبوں کو لوٹا, اس کو سزا ہوگی ہوگی ہوگی. یہ بیٹھے لیٹے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے خدمت کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرنا ہو. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں اور اٹھ کر کے آپ نے سزا کا اعلان کر دیا, چنانچہ اس کو عمر بھر کی سزا ہو گئی. اتنے بڑے صاحب کشف تھے سیدنا ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ. وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو خط لکھتے ہیں تو خط کی ہیڈنگ یہ نہیں محترم جناب عالی جناب, یہ نہیں چشم و چراغ خاندان برکات, خاندان برکات کے لیے آپ آنکھ بھی ہیں اور چراغ کی روشنی بھی. کیا مطلب ہے؟ جب روشنی ہو یہ سب روشنی ہو آدمی کی آنکھ ہی نہ ہو تو کچھ نظر آئے گا, اور اگر بالکل اندھیرا خوب ہو کتنے ہی شاندار آنکھ ہو کچھ نظر آئے گا نہیں. تو دیکھنے کے لیے ہدایت کا راستہ دیکھنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے خاندان کے لیے آپ آنکھ بھی ہیں اور اوپر کی روشنی بھی, آنکھ کی روشنی بھی اور باہر کی روشنی بھی.
سبحان اللہ.
تو اس لیے ہدایت کا راستہ ایسے ہم جب بھی کوئی بات ہوتی حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں علی رانا کے بعد حضرت مہدی میاں جانشین ہوئے, وہ آئے اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے, سمجھ گئے آپ؟ تو سونے کی انگوٹھی تو جائز نہیں ہے, کن کے لیے؟ مردوں کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے گدی پر متنت پر بٹھایا, خود کنارے بیٹھے, فرمائے میاں صاحب کہ ہاں یہ انگوٹھی مجھے عطا کر دی. تو انہوں نے کہی اعلیٰ حضرت کو دے دی. اعلیٰ حضرت نے اب وہ ان کو واپس وہ چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے ایک ہیرے کی چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس یہ دونوں انگوٹھیاں ایک ڈبے میں بند کر کے ڈاک سے پارسل کروایا اور ایک پرچی اس میں لکھی, اس میں اس ڈبے میں ایک انگوٹھی سونے کی ہے, وہ بہنی صاحبہ کو میری طرف سے نظر پیش کر دیں. ہاں اور ایک ہیرے والی چاندی کی انگوٹھی ہے, یہ میاں صاحب آپ کی خدمت میں ایک سگے بارگاہ احمد رضا کی طرف سے نظر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ پہنے تو مجھے خوشی ہوگی.
سبحان اللہ.
مہدی میاں کو جب وہ ملا پارسل, دونوں انگوٹھیاں کا اور پرچہ اس میں لکھ رکھا, تو وہ زار و قطار رونے لگے کہ یا اللہ ہم لوگوں کو ہدایت پر لگانے کا کیسا خوبصورت انتظام اللہ کرتے ہیں کہ ہمیں پیرزادوں کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے, کوئی کا بریدی کہہ دے, حضور یہ آپ نے کام کیا یہ غلط ہے ناجائز ہے, تو ان کو جلال آ جائے گا, وہ اپنی غلطی نہیں تسلیم کریں گے. مگر اعلیٰ کا انداز دیکھو جس سے کہتے ہیں نور حضرت مہدی میاں علیہ الرحمہ کہ اعلیٰ حضرت کی اصلاح کرنے کا طور طریقہ کتنا نرالا تھا, کتنا خوبصورت تھا. اللہ تبارک و تعالی کہ وہ ہمیں اس میں عزت بھی ملے اور شریعت کا حکم بھی پتہ چل جائے. یہ شانتی یہ فرماتے ہیں, یہ سب باتیں مجھ کو حضرت سیدی علامہ مولانا آل مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یا جو حضرت آیت العلماء کے بڑے بھائی ہیں, بہت بڑے عالم, زبردست عالم, انہوں نے یہ سب باتیں مجھ کو بتائیں, تو اس لیے میں اس طریقے آپ کی نقل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری بھی مغفرت فرمائے, میرے ان بزدقے میں میرے تمام ماننے والوں کی, مجھ سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرمائے. آمین. اور یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا.
آمین.
صحت ایمان کے ساتھ.
آمین.
یا اللہ صحت ایمان کے ساتھ ہم سب کو دنیا سے اٹھا.
آمین.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جتنے لوگ یہاں پر ہیں اور جو ان کے دوست احباب ہیں, سب کو مسلک اعلی حضرت پر تناتن جمع دے, اور ان کے سب کے آخری وقت میں صحت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه وقاتم رزقه سیدنا محمد وعلی وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم.
ادھر پڑھا دیجیے.
Allah.
کی نعمت پہ اعلی درود رب تعالی کی نعمت پہ اعلی درود حق تعالی کی منت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہ پہ دائم درو شب اسرا کے دولہ پہ دائم درو نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عترت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا امجد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بے جسب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه اللهم اجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم الحساب وادخلنا الجنة من غير توبيق ولا حساب يا الله اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا مسلک اعلی حضرت کا مضبوطی سے پابند بنا دے یا اللہ ہمارے مشائخ کی ہماری محبت ہمارے مشائخ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کر دے یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اللہم یا رب العالمین اللہم یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستضیقین اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا واكشف غمومنا ووسع ارزاقنا واقضي ديوننا واهلك اعداءنا برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعدل الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
those people who want to become murid. I've been told by Mufti Sufyan Saab that there are people that want to become murid. So if I can ask you all to just move back, please.
Step back.
Please, can I ask you to move back and let people that want to become murid come to the front? And if you can all sit down, please. برائے کرم سب تشریف سب بیٹھ جائیں.
مرید ہونا ہے تو مرید ہو,
جس کو مرید ہونا ہے وہ مرید ہو, ورنہ is anyone that wants to become murid? ہم مرید بننا چاہتے ہیں,
نہیں بیٹھ سکوں,
مرید بننا چاہتے ہیں, آگے آ جائیے. Whoever wants to become murid, whoever wants to become a talib, whoever wants to do tajdeed al-bay'at, please come and sit down at the front. اور فاتحہ پڑھیں.
If everybody can take 3 steps back, please, give Hazrat some space. And the murids, people who want to become murid, can you step forward? Let them through, Jazakallah. If you don't get a chadar, put your right hand up on the right shoulder of the person in front of you. Please take 2 steps back if you're not becoming murid. Becoming murid, move forward. And the chadar doesn't reach you.
You can also become talib.
Yes, you can also become talib as well.
If you can't touch the chadar, then just put your right hand on the shoulder of the person in front of you who's touching the chadar.
Sallallahu ta'ala ala khayr khalqihi.
Give me a moment. Give me a moment. He's got a hazard.
Give me a moment.
Just 1 second. Have you said hold this?
Yeah.
Look here, look here.
Sayyidina Muhammad.
It's not working. It's not working.
جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ.
محمد رسول اللہ.
محمد رسول اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں ایمان لایا اللہ پر.
میں ایمان لایا اللہ پر.
اور اس کے فرشتوں پر.
اور اس کے فرشتوں پر.
اور اس کی سب کتابوں پر.
اور اس کی سب کتابوں پر.
اور اس کے تمام رسولوں پر.
اور اس کے تمام رسولوں پر.
اور قیامت کے دن پر.
اور قیامت کے دن پر.
اور اس بات پر.
اور اس بات پر.
کہ نیکی اور بدی کی تقدیر
اللہ
تعالیٰ
کی طرف سے
ہے.
اس بات پر
کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا
رحیم.
دلے
مارا
کن
مستقیم
بحق
میری
توبہ قبول
فرما.
میں عہد کرتا ہوں
کہ
اہل سنت و جماعت
کے
سچے مذہب پر
قائم رہوں گا. نماز
روزے
ہر فرض
ہر واجب
کو
ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں
گا. گناہوں سے
بچتا رہوں گا.
خاص
کر
جھوٹ
بدی غیبت چگلی بد مذہبوں
کی
دوستی اور ان کے میل جول
سے
بچا رہوں گا. یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم
کرنا.
مجھے
اور مجھے
شریعت کا پابند بنا. مجھے گناہوں سے بچا. یا اللہ
میں مرید ہوا سلسلہ
حلیہ
قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور امجدیہ حدیثیہ نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں
دیا.
الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما. قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. اللہم اشعر اللہم اشعرنی واشعر آمین.